الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود به محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
درود به محمد. بار دیگر درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے مسلسل یہ بات بتائی ہے کہ اس دنیا کے پیچھے جو مادی دنیا ہے اور دنیایں بسی ہوئی ہیں، اس زندگی کے بعد اور زندگیاں ہیں جو جاری و ساری ہوں گی، بلکہ تعلیمات کی روشنی میں ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زندگی مادی زندگی ہے یہ پہلی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری زندگیاں ہیں جن میں میں اور آپ بھی مشغول رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت ساری زندگیاں ہیں جس کے اندر میں اور آپ مشغول رہیں گے. پیچھے سے کچھ کمالات لیتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں ہم نے بہت سارے کمالات کو جمع کرنا ہے اور ان کو لے کر ایک اور دنیا کے اندر جانا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ہیں، ان کو اجمالاً ہم غیب تعبیر کرتے ہیں. یہ علم غیب ہے، یہ وہ غیب ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ قرار پاتا ہے. بس کیا کچھ غیب ہے؟ مثال کے طور پر غیب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی کہیں اور تھے، یہ غیب کا حصہ ہے جو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ کو ایمان لانا ہے کہ تھے، بہت سارے عالم تھے. اسی طرح یہ جو مادی دنیا ہے اس کے پیرلل کچھ وہ دنیا جو پہلے تھیں اور بعد میں آئیں گی، کچھ وہ دنیا جو ابھی بھی ہیں جو ہماری مادی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے لیکن بہرحال ہیں، اور ہم اور آپ معتقد ہیں ان تمام کے. مثال کے طور پر ہم اور آپ جنوں کے معتقد ہیں، سورہ جن موجود ہے اور دسیوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم معتقد ہیں. اسی طریقے سے ہمارا فرشتوں کے معتقد ہیں، فرشتوں کے معتقد ہیں اور وہ اس دنیا کے اندر ہیں، پیرلل ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ ہیں کرامن کاتبین کی صورت میں، اور دسیوں قسم کے فرشتے ہیں کہ جو مختلف کاموں کو سنبھالے ہوئے. یہ جو چھپی ہوئی دنیا ہے، انسان کے اندر بہت طلب ہوتی ہے اس چھپی ہوئی دنیا تک رسائی حاصل کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے اس کی طاقت بھی بہت طاقت ہے، لیکن وہ جو چھپی ہوئی دنیا کی طاقت ہے وہ اس کی طاقت کے مقابلے میں ناقابل مقایسہ بہت زیادہ طاقت ہے. تو انسان کے اندر ایک تو اس بات کا ایک فطری احساس موجود ہے کہ کچھ ہے یہاں پر جو میں مس کر رہا ہوں، اور دوسرا ایک فطری خواہش موجود ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس چھپی ہوئی دنیا سے کوئی رابطہ بنا لوں. یہ انسان کے اندر خواہش ہے اور اس کا ایک فطری احساس بھی ہے. اچھا اب وہ جو پیچھے کی دنیا ہے اس تک حاصل کرنے کے لیے, رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں. مثلا آپ فرض فرمائیے یہ ملک ہے اور اس کے بعد ایک اور ملک ہے, تو ایگزٹ پوائنٹ ایک تو ویلڈ ایگزٹ پوائنٹ ہے, اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی درز لگائیں اور اس دنیا میں پہنچ جائیں, یہ سب بھی ممکن ہے, یہ سب بھی ممکن ہے. تو اسی طریقے سے مادی دنیا اور اس مادی دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی, وہ جو چھپی ہوئی دنیا ہے اس کے بارے میں ہے, وہ یہ کہ اس تک پہنچنے کے, رسائی حاصل کرنے کے طریقے بہت ہیں. مثال کے طور پر کوئی کالا جادو کرے گا اور کوئی ایسے کام کر لے گا کہ جو مادی دنیا کے اندر پاسبل نہیں تھے, یا اگر پاسبل ہوتے تو اس کے طریقہ کار کچھ اور ہونے تھے, وہ تو وہ کر لے گا. اسی طریقے سے آپ ہندوؤں کو دیکھیں گے, وہ کچھ ریاضتیں کریں گے, اپنے اوپر کچھ محنتیں کریں گے اور ان محنتوں کے نتیجے میں کچھ ایسے کمالات کو حاصل کر لیں گے جو مادی دنیا کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے تھے. خدا تعالیٰ نے نہ اس مادی دنیا کے پیچھے چھپی دنیا کا انکار کیا ہے, نہ ہمیں اس دنیا سے رابطہ کرنے سے منع کیا ہے, بلکہ اس نے اس چھپی ہوئی دنیا سے رابطہ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہمیں دے دیا ہے. دوسرے طریقوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے, جو ہماری فطرت کے مطابق بھی ہے اور ہماری اہم ترین ذمہ داریوں کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس جملے کی تشریح عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے. خدا نمتال نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ مثال کے طور پر جیسے بعض آپ نے ہندوؤں کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ہاتھ کو بلند کیے کھڑا ہے, اب وہ کھڑا ہے, اس نے کئی سال تک اپنے ہاتھ کو نیچے نہیں کیا اور یہ جو ریاست اس نے کی اس کے نتیجے میں اس کو کوئی کمال مل گیا. یہ خدا نے ہم سے نہیں چاہا کہ آپ کسی عضو کو ناکارا کر لیں تو میں تمہیں کوئی کمال دے دوں گا, نہیں ایسا نہیں کیا. نہ اس نے مثال کے طور پر بدھ مت کی طرح کیا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تمام قسم کی خواہشات سے دور کر لے, مثلا جنسیات کی طرف نہ جائے, کھانے پینے کی طرف نہ جائے, آسائش و آرام کی طرف نہ جائے, ہر چیز سے مکمل کٹ جائے جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں, تو اس کو پھر کچھ طاقتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. خدا نے یہ بھی نہیں چاہا. تو ختم مرتبت نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں روحانیت نہیں ہے, لا روحانیت فی الاسلام. اسلام نے ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا. اسلام نے یہ چاہا ہے کہ انسان ایک معتدل زندگی گزارے, اعتدال پر مبنی زندگی گزارے. اب یہ جو سادہ سا بظاہر لفظ ہے اعتدال پر مبنی زندگی, اسی میں سارا راز چھپا ہوا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو معتدل رکھے. یعنی مثلا اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی کھائے, اب اس سے زیادہ نہ کھائے. سونے کی ضرورت ہے تو اتنا ہی سوئے جتنا اس کو ضرورت ہے. اگر اس کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانا چاہیے تو اتنا ہی رکھے جتنے کی اس کو ضرورت ہے. اگر کوئی معتدل زندگی گزارے, اللہ کی بندگی کرتا رہے, تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اس دنیا سے رسائی بہت آسان ہے.
اور محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
مثلا اگر کوئی اس دنیا سے رسائی حاصل کرے گا تو کیا کرے گا؟ مثلا آپ نے سنا ہوگا فلاں عمل کرو تو تین موکل تمہیں مل جائیں گے, جو تم کہو گے وہ کرنا شروع کر دیں گے. خدا تو اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش کر رہا ہے, ہم تین موکل کیوں لیں؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی, میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. تین موکل پہ میں گزارا کیوں کروں جب خدا مجھے ایسی طاقتیں دینا چاہتا ہے جو غیر معمولی طاقتیں, تو تین چار موکل لے کر میرا کام کیا بننا. اگر وہ خدا نے متعال مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو, اور یہ واقعہ بہت اچھی طریقے سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, واقعہ احسن المقال کے اندر موجود ہے اور یہ واقعہ ہے چھٹے امام کی حیات طیبہ سے. اس سے پہلے کہ میں واقعہ عرض کروں, معمولاً میری خواہش یہ ہوتی ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہو کسی طریقے سے, تو اس اعتراض کو اگر معقول ہے تو اس کو ایک جواب میں رکھ کر گفتگو کے درمیان لا کر جواب دے دوں. بہت کم کوشش کرتا ہوں کہ کسی چیز کو صراحت کے ساتھ بیان کروں ہونے والے اعتراض کو, لیکن آج ایک دوست نے خط دیا, اس کے اوپر میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور بول لوں. انہوں نے مجھے جو خط پکڑایا اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے, شعر بہت اچھا شعر ہے. لکھا ہے, مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا, زہرا نہ چلی جائیں کہیں فرش عزا سے. بہت اچھا شعر لکھتا ہے, صحیح. لکھا ہے کہ قبلہ یہ شعر امام بارگاہ کی دیوار پر لگے بینر پر اور امام بارگاہ کے صدر دروازے کے سامنے لگی چوکی پر لکھا ہے. یہ بتائیں اس شعر کی تشریح ہم کیا کریں اور غیر کیا کریں گے؟ اس شعر کی تشریح ہم کیا کریں اور غیر کیا کریں گے؟ اب اس کا میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ بول ہی دوں اب اس پر, ٹھیک ہے؟ یعنی اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ اب میں ہر روز ایک خط پڑھوں گا, نہیں یہ نہیں پڑھوں گا. اب جتنے بھی کوئی خط لکھے گا میں ہی پڑھوں گا, لیکن میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے, ایک کم سے کم. اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ اور میں اور خاص کر مجھ جیسے پڑھنے والے مجلس الاداء پر آنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. یہ پہلے طے کر لیں یہاں آ کر کیا لینا ہے, یہ ہدف طے کر. اچھا اب کون سا ہدف ہے جو صحیح ہے, کون سا ہدف ہے جو غلط ہے, اس شعر کی روشنی میں اور مجموعہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. اگر کسی بھی طرح ہدف میں ہوں بس یہ پھر اہل بیت سے دوری ہے. سب کچھ مل جائے گا, اہل بیت کی رضا نہیں ملے گی. اچھا اس در میں خوبی یہ ہے جو جس نیت سے آئے گا اسے مل جائے گا. مثلاً اگر کوئی آیا اس در پر اس لیے کہ اس کو دولت چاہیے, بے حساب ملے گی, بے حساب ملے گی. صرف ایک بات سوچ کر آئے, دولت وہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں. ان کے در پر ان کے دشمن بھی مانگنے آتے تھے, وہ دولت دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے تھے, دولت دے دیتے. اچھا اگر کوئی اس در پہ اس معاملے میں آ جائے, اس سلسلے میں آ جائے کہ مجھے لاکھ دو لاکھ انسانوں, پانچ دس لاکھ انسانوں کے درمیان شہرت مل جائے گی, وہ بھی مل جائے گی, وہ کون سا مشکل کام ہے, شہرت بھی مل جاتی ہے. صرف ایک بات, اگر کوئی ان دو اہداف سے آ رہا ہے, یا مثال کے طور پر اس کی ذاتی انا یہ چاہ رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا اٹھے, کسی کو دولت نہیں چاہیے, بس ذاتی انا اس بات پر ہے کہ ذرا اٹھے, حکم چلائے, بولے, لوگ کچھ کریں, تو یہ اس میں اس کی انانیت کی تسکین ہو. صرف ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ اگر کوئی یہاں سے دولت لے رہا ہے, یہاں سے شہرت لے رہا ہے, یہاں سے اپنی انانیت کی تسکین کر رہا ہے, سب کچھ ممکن ہے یہاں سے, سب کچھ ممکن ہے, کیونکہ لوگ دل کے اچھے ہیں, لوگ دل کے اچھے ہیں. لوگ جو بھی اہل بیت کا نام لے گا اس کو یہ سب کچھ دے دیں گے, لوگ دل کے اچھے ہیں. اس کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا بیوی بی کے سامنے کہ میں نے یہ کام کیا کیا, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تمہیں دولت چاہیے تھی, تم مائکروسافٹ بنا لیتے, دولت کما لیتے, اس کو دولت کا ذریعہ کیوں بنایا؟ کمپنی کھولو, جاؤ صحیح غلط جو کام کرنا ہے کرو, دولت کماؤ, کوئی نہیں روک رہا. یعنی ہمیں کوئی سروکار نہیں, جب بنا لے. شہرت کمانی ہے, اتنے دنیا کے اندر مشہور لوگ پڑے ہیں جو کوئی گلوکار ہے, کوئی اداکار ہے, کوئی فنکار ہے, کوئی کیا ہے اور کیوں ہے, سب شہرت کما رہے ہیں. کیا ہم منع کر رہے ہیں؟ جاؤ کماؤ, اگر گناہ سے شہرت کمانی ہے گناہ سے کماؤ. لیکن کوئی اس کو ذریعہ بنائے اپنی شہرت کمانے کا, اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ شرکت کرنے آتے ہیں وہ حب اہل بیت کی خاطر آتے ہیں. ان کو حب اہل بیت کے نام پر بیوقوف بنا کے دولت کمانا, شہرت کمانا, طاقت حاصل کرنا, یہ وہ چیزیں جو قیامت کے دن جواب دینی پڑے گی. اچھا مجھ جیسا آدمی کیسے اس بات کو آزمائے کہ میں کس چیز کے لیے کام کر رہا ہوں؟ مجھ جیسے آدمی کو آزمانا چاہیے نا. اصل میں حقیقت عرض کرتا چلوں, آپ لوگوں کا کام یہاں بیٹھ کر بہت آسان ہے. آپ کی صرف ایک ذمہ داری ہے جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا, وہ یہ کہ جو اب پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس شخص کا دین نہیں ہے جو خدا کے نافرمان کی اطاعت کرے. اس شخص کا دین نہیں ہے جو خدا کے نافرمان کی اطاعت کرے, چاہے پھر وہ نمازیں پڑھتا چاہے روزے رکھتا چلا جائے. آپ کو صرف ایک جواب دینا ہے, اگر آپ نے کسی خدا کے نافرمان کو بیٹھے دیکھا, آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے؟ آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو صرف ایک جواب دینا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا وہ خدا کا نافرمان تھا, آپ نافرمان خدا کے شخص سے خدا کی بندگی کا درس لینے کے لیے کیوں بیٹھے تھے؟
اگر وہ خدا کی بندگی کا درس دینے آیا تھا تو اس نے پہلے خود بندگی کیوں نہیں کر لی تھی؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم لوگوں کو 10 جواب دینے پڑیں گے. وہ یہ کہ جو تم بیٹھے تمہارا حق تھا یا نہیں تھا؟ لوگوں کا وقت تو ضائع نہیں کیا, اپنی ذات کے اندر جو کچھ بول رہے تھے عمل کر کے دکھایا تھا. 10 جواب دینے پڑیں گے. اچھا, اب ظاہر ہے انسان اپنے نفس کا مارا ہوتا ہے. مثلاً 200-300 لوگ نیچے بیٹھے ہوں, نیچے سے اس کی تعریف بھی ہو رہی ہو, سب کچھ ہو رہا ہو, کون کتنا اپنے نفس پر کنٹرول کرے کہ وہ ان چیزوں کی خاطر نہ کرے؟ کتنا نفس کے اوپر کنٹرول چاہیے یہاں پر بیٹھنے والے کو کہ وہ اتنے لوگوں کو سنے کہ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تعریف کی خاطر نہ پڑھے, ان تعریفوں پر خوش نہ ہو؟ یہ اس مصیبت میں بیٹھنے والا پھنسا ہے, آپ نہیں پھنسے, آپ محفوظ ہیں اس مشکل سے. اس کے بعد جب سب کچھ ہو جائے تو ریاکاری نہ آئے اس کے وجود کے اندر. اس نے واقعا خدا عنہ مثال کی رضایت اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیا. یہ وہ ساری مشکلات ہیں جو اس شعر کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. عزم تاثیر یہیں سے ہے, عزم تاثیر اسی سے کہ اگر لوگ واقعا مخلصانہ آئے ہیں, کوئی اور چیز درکار نہیں ہے بیچ میں, اور پڑھنے والے مخلصانہ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کا اثر بہت زیادہ, پھر زمین و آسمان برابر ہو جائے گا. اس کا اثر اتنا. اور اگر آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ عزا کر رہے ہیں اور معاشرے پہ اثر نہیں پڑ رہا, اس کا مطلب ہے ہم کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں. اب یہاں پر 3 گروہ ہیں عزا کے معاملے کے اندر, تینوں کو اپنی ذمہ داری دیکھنی ہوتی ہے. ایک خطبہ حضرات, دوسرے منتظمین, اور تیسرے سامعین حاضرین. اور در حقیقت عزادارانِ اہل بیت اطہار علیہ السلام تینوں کو اپنی اپنی ذمہ داری دیکھنی ہے. جو حاضرین ہیں, جو عزادار ہیں, جو تشریف فرما ہیں, ان کو یہ ذمہ داری دیکھنی ہے کہ ان کو صرف اطاعت الہی کرنے والے کے پیچھے جانا ہے, ان کو نافرمان کے پیچھے نہیں جانا ہے. قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا. منتظمین کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اس شخص کا انتخاب کر کے لانا ہے جس نے بہترین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کر سکے. اگر کوئی اور ہدف ہے جو میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا, سب کا سب فیلئر ہے, قیامت کے دن سوال کرے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری بولنے والوں کی ہے کہ وہ جو کچھ بولیں خدا کی خاطر, اہل بیت کی خوشنودی خاطر بولیں, جو کچھ بولیں اس میں لوگوں کو کچھ دیں, کچھ کمال سکھائیں. ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ آئے اور ویسے چلے گئے, ان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, اور پھر وہ جو کچھ کہیں وہ پہلے مرحلے میں کر کے دکھائیں, ورنہ بات کی تاثیر ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ اگر یہ تمام کوششیں کریں اس کے اثرات پھر بہت زیادہ ہیں, اس کی جزا اتنی زیادہ ہے جو قابل تصور نہیں ہے. اس میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ اس مادی دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا بسی ہوئی ہے. انسان کے اندر خواہش ہے, تڑپ ہے کہ اس دنیا سے رابطہ بنا لے, چونکہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. تو اب وہ مختلف راستے اپناتا ہے. پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ تم ان چیزوں کے پیچھے مت جاؤ, تم بندگی کرو, یہ ساری دنیاؤں کو سمیٹ کر میں خود تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. واقعہ یہ تھا, ایک موقع پر امام تشریف فرما ہوئے کوفہ کی طرف گئے. وہاں پر کوفہ میں کئی لوگ عرفا جمع تھے جو امام کے استقبال کے لیے موجود تھے. جب امام شہر سے واپس تشریف لے جانے لگے تو یہ لوگ امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے شہر سے باہر تک آ کر کھڑے ہو گئے. احتراماً خود پہلے شہر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے تاکہ جب امام گزریں تو ان سے تبرک حاصل کریں. جب یہ لوگ شہر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کے راستے کے اوپر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. امام کے راستے پہ ایک شیر بیٹھا تھا, تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس شیر کو بھگاؤ. اچھا, اب خود کوئی نزدیک جانے کی ضرورت نہیں کر رہا تھا, جبکہ عرفا تھے سب کے ساتھ, بڑے بڑے اللہ والے تھے, خود شیر کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے. لوگوں سے کہا کہ اس کو بھگاؤ. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ رہنے دو, امام آئیں گے تو امام کی ذات کا ایک معجزہ دیکھنے کو ملے گا, تشریف لائیں گے تو ایک معجزہ دیکھنے کو ملے گا. امام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے, اب لوگ ٹھٹک گئے اپنی جگہ پر کہ اب امام کیا کریں گے. امام نزدیک تشریف لائے شیر کے، جب امام شیر کے نزدیک تشریف لائے تو اس شیر نے اپنا سر امام کے قدموں میں رگڑنا شروع کر دیا. وہ تھوڑی دیر تک اپنا سر رگڑتا رہا، اس نے گویا کچھ کہا اور امام نے بھی کچھ کہا، اس کے بعد وہ شیر راستے سے ہٹ کر چلا گیا. لوگ نزدیک آئے، امام کے ہاتھ چومنا شروع کیے اور امام کے تبرک کو دیکھ کر، معجزے کو دیکھ کر خوش ہوئے. جب یہ ہوا تو مولا نے ان عرفا کے لیے ایک جملہ کہا، سب کے لیے کہا بالاخص ان کے لیے، فرمایا اگر تم اللہ کی بندگی کرتے تو اس درندے پر سواری بھی کر سکتے تھے. اگر تم اللہ کی بندگی کرتے تو اس درندے پر سواری بھی کر سکتے تھے. امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے بندگی میں کمی کر دی، ورنہ خدا نے یہ پوری کائنات تمہارے لیے خلق کی تھی، سارے اسباب و عوامل تمہارے لیے تھے اگر تم بندگی کرتے. یہ ساری چھپی ہوئی دنیا میرے اور آپ کے لیے ہے اگر ہم بندگی کریں اور اس دنیا کو ہدف نہ بنائیں. یعنی کسی نے آیت اللہ بہجت کو ایک سوال لکھ کر بھیجا، کہا آغا مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس کے اوپر چل کر میں مانوی کمالات حاصل کر لوں، مانوی کمالات حاصل کر لوں. مثلا فرض کیجئے مانوی کمال یہ کہ مستجاب دعا ہو جائے، جب دعا کرے پوری ہو جائے. مانوی کمال یہ کہ کسی بیمار کو دیکھے شفا دے دے، جب دعا کرے شفا مل جائے. انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا خدا نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کہ اس کی بندگی کرو، کمالات دینا یا نہ دینا اس کا کام ہے، چاہے گا تو دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. تمہارا کام کمالات ڈھونڈنا نہیں ہے. ہم اللہ کی بندگی کریں گے یہ کمالات مل جائیں گے، لیکن کمالات کی خاطر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ہم نے کمالات کی خاطر بندگی کی اللہ کی، تو درحقیقت اللہ کی بندگی نہیں ہوئی، پھر ان کمالات کے بندے ہوئے ہم، پھر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ان کمالات کے بندے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے اس لیے کہ میری تنخواہ بڑھے گی، اب اس کو دعا پڑھنے کا ثواب کیا ملنا ہے؟ وہ تنخواہ مل گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اس سے زیادہ کی طلب نہ کرے. ہمیں بہت خالص ہو کر خدا کی بندگی کرنی ہے، اور اس خدا کا مارکہ یہ ہے کہ جو جتنا اس کی بندگی کرے گا خدا اس کا ہی اتنا ہی محافظ ہوتا چلے جائے گا. پھر پرواہ نہ کریں. بہت خوبصورت ایک دعا ہے ذی الحجہ کی دعاؤں میں، ذی الحجہ کے اعمال میں کہیں ایک دعا یہ تھی، فرمایا امام فرمایا حسبی 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 من سؤالی علمک بحالی. میرے لیے یہ کافی ہے، تین دفعہ ارشاد فرمایا میرے لیے کافی ہے کافی ہے کافی ہے، اس سے کہ میں سوال کروں، میں سوال نہیں کروں گا. کیوں؟ میں جانتا ہوں تجھے میری حالت کا پتہ ہے، اب میں دنیا کا کوئی سوال تجھ سے نہیں کروں گا. اگر کرے تو اچھا ہے، کرے تو برا نہیں ہے، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ جو سوال کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نے سوال کرنے پر بھی ایک اجر رکھا ہوا ہے، سوال کرنے پر بھی ایک اجر رکھا ہوا ہے، ورنہ خدا جانتا ہے میرے اوپر کیا بیت رہی ہے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے تو لب لباب یہ ہے کہ یہ پیچھے کی ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو کرنا ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا. خدا زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اگر میں اس کی بندگی کروں گا تو کیا مجھے بھوکا رکھے گا؟ ہاں اگر میں نے خود ہی کوئی مقام طلب کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بھوک سے گزروں، پھر وہ دے گا بھوک. اگر میں نے خود ہی کوئی مقام طلب کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے کسی جگہ مشکل سے گزرنا ہے، پھر وہ مشکل دے گا، ورنہ مشکل نہیں دے گا. آپ مقام چاہتے ہیں، مشکل سے گزرنا پڑے گا. یہ ہمارا اور آپ کا دین ہے. کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس واقعے کو کہ کسی نے بہت زیادہ مشکلات میں اپنے آپ کو پایا، تو علم اخلاق کے استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، آیت اللہ احمدی میان جی، ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب میرے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. قصہ مختصر انہوں نے فرمایا کہ تم جو دعائیں کرتے ہو وہ کیا کیا ہیں؟ اس نے دعائیں بتائیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ خدایا مجھے اصحاب علی کے ساتھ محشور فرما. فرمایا بندے خدا تم اصحاب علی کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو مشکل نہیں آئے گی؟ اصحاب علی کی مشکلات جھیلنے کو تیار رہو اگر ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو. اب فرمائیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما، اور جب مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں خدایا اس مشکل کو دور فرما. اب بتائیں خدا ہمیں محشور کرے یا مشکل دور کرے؟ ایک ایک کام کرنا پڑے گا. یا تم مشکلوں کے اوپر پہاڑ کا سا صبر لے آؤ شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور ہونے کے لیے, یا پھر مشکلات کو حل کرنے کے لیے خدا سے دعا کر دو خدا مشکل کو حل کر دے, خدا مشکل کو حل کر دے گا, اس مقام سے پیچھے رہ جائیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں سید الشہداء یہ دعا نہیں کر سکتے تو خدا اس مشکل کو اٹھا دے, اگر کرتے تو ختم نہیں ہونی تھی کیا؟ میں سمے تمار سولی پہ چڑھے تھے, تین دن بھوکے پیاسے رہے, وہاں پر مدحت علی کرتے رہے, نہیں کہہ سکتے تھے خدا مجھے سولی سے اتار دے؟ کہتے تو نہ اتارتا خدا, اتار دیتا. ان کو پتا تھا مجھے اگر عشق علی میں بڑھنا ہے سولی پہ چڑھنا ہے بس. ہم کم ہمت لوگ نہ بنیں, بلند ہمت بنیں. بلند ہمتی کا تقاضا کیا ہے؟ بلند ہمتی کا تقاضا وہ روایت ہے جو کہتی ہے خدایا میں نہیں کہوں گا مجھے مشکل میں نہ ڈال, مجھے مشکل میں ڈال, مجھے مشکل سہنے کی طاقت عنایت فرما دے, مشکل میں ڈال دے جو میرے لیے ضروری ہے, لیکن مشکل سہنے کی طاقت دے دے, صبر دے دے مجھے کہ میں مشکل میں پڑوں مشکل میرے اوپر کوئی اثر نہ کرے, میں سہ جاؤں. بہت ہوتا ہے ایسا, دنیا میں بھی ہوتا ہے. مثلا آپ دنیا میں کسی غریب کو دیکھ رہے ہیں جھونپڑے کے اندر, آپ دور سے دیکھ کر کوڑ رہے ہیں کہ مثلا اگر کوڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتنا بےچارا مظلوم آدمی ہے, اس کو دیکھو زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی ہے, جھونپڑی میں رہ رہا ہے بےچارا. آپ جا کر اس کو دیکھیں اس کا دل شاد ہے خوش. کبھی کچھ دن پہلے کچھ وقت پہلے کہیں میں سروے پڑھ رہا تھا, لکھا تھا دنیا کی سب سے خوش قوم بنگلہ دیش کے ہیں, سب سے خوش لوگ دنیا کے بنگلہ دیش کے ہیں, جس کے پاس مالی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. کس پیرامیٹر کے تحت وہ خوش ہیں؟ اپنی زندگی میں خوش ہیں, دولت کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی اور غم سے. آپ اپنے دل کے اندر کیا ہیں؟ تو آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں مشکلات میں پڑا, آپ سمجھ رہے ہیں یہ بےچارا مر تو غم سے مر گیا ہوگا, یہ تو کچل گیا ہوگا, وہ اپنے اندر خوش ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا چل, ایک اسی طرح کا عبادت گزار ٹائپ کا آدمی اپنی عبادتوں کے سے فارغ ہوتا ہے صبح کے وقت میں, کہیں کوئی دور کوئی بادشاہ یا اس ٹائپ کا آدمی جو دولت مند اپنی زندگی کے اندر مگن, اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, وہ دیکھتا ہے یہ بہت خوش خوش اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, بہت شدید سردی ہو رہی ہے اور پھر بھی بہت خوش ہے. تو اس کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ آؤ میرے گھر میں. وہ گھر میں جاتا ہے, پوچھتا ہے کہ تم اتنے خوش کیوں؟ میں یہ ساری دولت لیے بیٹھا ہوں, مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی ہے اور میں رنج سے مر رہا ہوں, اور تم باہر سردی میں اتنی تڑک سخت سردی میں خوش. کہنے لگا یہ بتاؤ تمہاری رات کیسی گزری؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, اندر گرم بھی ہے بستر بھی اچھا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی. کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں, میری رات آدھی تم سے بہتر گزری ہے, تمہاری جیسی گزری ہے آدھی تم سے بہتر گزری, آدھی تمہاری جیسی گزری آدھی تم سے بہتر, وہ بھی اس صورت میں کہ تمہیں نیند آ جاتی. اگر تمہیں نیند آ جاتی تو تم نے کیا کرنا تھا؟ سو جانا تھا نا. میں باہر آیا سردی میں مر رہا تھا, ایک حلوائی کی دکان پر پہنچا, اس نے کہیں اپنا لکڑیوں سے چولہا وغیرہ جلایا ہوا تھا, اس کے پاس گرمی باقی تھی. میں اس گرمی کے برابر جیسے ہی لیٹا تھکا مارا اتنا تھا کہ اس گرمی کے ساتھ ہی میں سو گیا. تو تم رات کو اگر سوتے تو کیا کرتے؟ سوتے ہی نا, میں بھی سو گیا. آدھی رات کو جب اس کا چولہا ٹھنڈا ہوا تو میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے کہا جب خدا نے مجھے اٹھائی دیا تو میں اللہ کی عبادت نہ کروں. آدھی رات میں نے اللہ کی عبادت کی, آدھی تیری جیسی گزاری آدھی تجھ سے بہتر. خدا نے سب کچھ ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے, ہمیں صرف ایک ذمہ داری دی ہے, بندے بن جاؤ, اور کوئی ذمہ داری نہیں, صرف بندے بن جاؤ. یہ ہم رزق کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں, کہیں کسی قرآن آیت میں یہ نہیں لکھا رزق کے پیچھے بھاگو, کہیں نہیں لکھا. دو آیتوں کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہے رزق طلب کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہم تمہیں خود دیں گے. سورہ زاریات میں اور سورہ طہٰ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے, رزق ہم تمہیں خود دیں گے. ہماری صرف ایک ذمہ داری تھی, اللہ کی بندگی کریں, اس بندگی کے اندر بھرپور جد و جہد کریں. مثلا اگر آج اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے, اگر آج اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو پڑھاؤں, اب اس سے نہ گھبراؤں رزق کہاں سے آئے گا, اب پڑھاؤں. یعنی پیسے کو دیکھ کر اپنی جاب طے کروں، یہ میں نے ظلم کیا ہے. پیسے کو دیکھ کر جاب طے کروں، زندگی کا کام طے کروں، یہ ظلم ہے. مجھے کیا طے کرنا ہے؟ مجھے صرف ایک بات طے کرنی ہے، آج اللہ کی بندگی میں بہترین کرنے کا کام کون سا ہے، میں وہ کروں، خدا رزق مجھے خود دے گا. لیکن فی زمانہ یہ کام کرنا میدان جنگ میں شمشیر چلانے سے زیادہ سخت ہے. فی زمانہ یہ کوئی سوچے کہ میں وہ کروں گا جو خدا نے مجھ سے چاہا ہے، باقی خدا میرا رزق خود دے گا، فی زمانہ شمشیر چلانے سے زیادہ سخت ہے. اس خاطر ہمارے پاس روایت ہے کہ آخر الزمان میں ایک لقمہ حلال کھانا 70 شمشیر کی ضرب سے زیادہ سخت ہوگا. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم سب نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی رزق کے پیچھے بھاگنا ہے. اور میں جو بلاگا کا وہ جملہ دہراتے رہتے ہیں کہ رزق دو قسم کا ہے، ایک وہ جو تمہارے پیچھے جائے گا، تمہیں پا لے گا، کبھی بھی وہ رزق ضائع نہیں ہوگا، اور ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگو گے اور تم بھاگتے رہو گے، کبھی نہیں پا سکو گے. عزیزان محترم، اس چیپٹر میں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں، جتنا مجھے اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک دولت ملنی ہے، یہ طے شدہ ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جتنا مجھے پیدائش سے لے کر مرنے تک رزق ملنا ہے، دولت ملنی ہے، یہ طے شدہ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. میں ایک چیز تبدیل کر سکتا ہوں، اس کو حلال کر کے لوں یا حرام کر کے لوں، یہ میں طے کر سکتا ہوں. چاہوں تو حلال بنا کے لے لوں، خدا نہ کرے غلطی کروں، حرام بنا کے آ جائے گی. اگر آپ آج کی دنیا میں کسی آدمی کو گناہ سے بہت زیادہ کماتا دیکھ رہے ہیں، یہ مت سوچیے گا کہ یہ اگر حلال سے کماتا تو اتنا نہ ملتا. جو خدا حرام سے دے رہا ہے وہ حلال سے کیوں نہ دیتا؟ اگر کسی کو حرام سے مل رہا ہے تو اسی کو اتنا ہی حلال سے بھی ملنا تھا. اس بدبخت نے زندگی برباد کر دی، اسی دولت کو جو حلال سے ملنی تھی حرام بنا کر اپنے نصیب میں لے لیا ہے. بس آخری بات پھر تکرار کر دوں، میری پیدائش سے لے کر موت تک جتنی دولت میرے ہاتھ آنی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. حلال آئے یا حرام آئے، یہ میں تبدیل کر سکتا ہوں، یہ میں تبدیل کر سکتا ہوں. میرا کام اللہ کی بندگی کرنا، اس میں جدوجہد کرنا ہے. رزق کہاں سے آئے گا وہ خود جانتا ہے کہاں سے بھیجے گا. درود بھیجے محمد والے محمد کو. اور جو دنیا کے جتنے ظالم تھے وہ دین کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر دین اپنے صحیح معنی میں نافذ ہو جائے پھر وہ ظلم نہیں کر سکتے، پھر ان کے ظالمانہ نظام بند ہو جائیں گے. تو انہوں نے انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، کچھ کو خواہشات نفسانیہ میں پھنسا دیا، کچھ کو اپنی دنیا کے اندر غرق کر دیا، کچھ کو ظلم و ستم کر کے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، یہ ظالموں کا نظام بنا. میں نے عرض کیا کہ یعنی اس طرح سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظالموں نے بہتر یہ دیکھا کہ دین کو ختم نہیں کر سکتے، تو دین کو کچھ ایسا موڑ دیا جائے کہ دین ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. صراحت کے ساتھ امیر شام نے یہی کیا، امیر شام نے یہی کیا. ابو سفیان اس بات پہ لڑتا رہا کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا، ایک موقع پر آ کر فتح مکہ پر اس کا ایجنڈا ٹوٹ گیا، اس نے اعتراف کر لیا کہ اسلام ختم ہونے کے قابل نہیں ہے. کب یہ اس نے طے کیا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا جب فتح مکہ کی رات عباس رسول خدا کے چچا ابو سفیان کو لے کر رسول خدا کے خیمے میں تشریف لائے، اور وہاں پر اس نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا عظیم الشان، اور رسول خدا نے وضو کیا، جب رسول گرامی نے وضو کیا تو اصحاب برتن لے کر رسول خدا کے گرتے ہوئے پانی کو سنبھال رہے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے بڑا مقام حاصل کر لیا ہے، جس کے ساتھی اس کا پانی نہیں گرنے دے رہے اس کا خون نہیں گرنے دیں گے، ہم اس لشکر سے نہیں جیت سکتے. اس نے دیکھا کہ موٹیویشن اتنی زیادہ ہے، اس لشکر سے جیتنا ناممکن. اس نے اگلے ہی دن اپنے لشکر کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد بظاہر جرگہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. وہیں سے ابو سفیان بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ میں دین اسلام کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن دوسرا کام یہ کر سکتا ہوں کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر خود دین کے اندر داخل ہو جاؤں اور تیسری نسل میں ختم کرنے کی کوشش کروں. اس نے یہ پروگرام اچھی طرح بنا لیا. لہذا جب خلیفہ ثالث کا دور شروع ہوا، جن کا تعلق بنی امیہ سے بنتا تھا، تو ابو سفیان حضرت حمزہ کے لاش پر گیا، حضرت حمزہ کی قبر پر گیا، اور وہاں جا کر ایک لات مار کر کہا کہ حمزہ، جس کی خاطر تم نے احد میں ہمیں ہرایا تھا، اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. خلیفہ ثالث کا تعلق بنی امیہ سے تھا، ابو سفیان بنی امیہ کا سردار تھا. حضرت حمزہ کی قبر پر گیا، لات مار کر کہا کہ حمزہ، جس کی خاطر تم نے احد میں ہمیں ہرایا تھا، ہم سے جنگ لڑ رہے تھے، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اب جب کہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آئی گئی ہے، تو اپنے ہی درمیان بڑکاتے رہنا. انہوں نے اس کام کو شروع کر دیا، اور پھر اسلام کے نقاب کے اندر اسلام کے اوپر وہ وقت لے کر آئے کہ مسلمانوں سے اسلام کی ساری جذباتیت ختم ہو گئی. ایک وہ وقت تھا جب رسول خدا کے چاہنے والے ان کے بدن سے لگے ہوئے پانی کو گرنے نہیں دے رہے تھے. پھر وہ وقت آیا کہ ان کے نواسے کا دفاع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. یہ 50 سال میں یہ کام کیسے ہو گیا؟ 10-11 ہجرہ رسول خدا کی وفات، 61 ہجرہ واقعہ کربلا. 50 سال میں جو مسلمان پانی نہیں گرنے دے رہا تھا، نواسے رسول کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، یہ کیسے ہوا؟ یہ تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے کہ ظالم جب دین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو کس قسم کا عمل کرتا ہے. وہ نقاب اوڑھ کر خود دین کے اندر گھسے، انہوں نے پہلے، دوسرے، تیسرے کے بعد اپنے آپ کو خلافت تک پہنچایا. خلافت تک پہنچانے کے بعد جو کچھ رہ گیا تھا دین کے اندر، اس کو بھی کھوکھلا کر دیا، اس کو بھی کھوکھلا کر دیا. یہ کھوکھلا کیسے کیا انہوں نے؟ ظالم دین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی دین کو کھوکھلا کرنے کا آسان ترین طریقہ، دینداروں کو مادہ پرست بنا دو، بس دین ختم ہو جائے گا. کسی بھی دین کو کھوکھلا کرنا ہے، کسی بھی قوم کو کھوکھلا کرنا ہے، کسی بھی خاندان کو کھوکھلا کرنا ہے، اسے مادہ پرست بنا دو، دولت کا پجاری بناؤ، نفسانی خواہشات کا بندہ بنا دو. اب یہ کسی چیز کے لیے نہیں لڑیں گے. انہوں نے یہی کیا، انہوں نے مسلمانوں کے اندر پیسے کی ایسی تقسیم کی کہ خود بخود ایک گروہ بنا جو بہت دولت مند تھا، اور ایک گروہ بنا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس تقسیم کو کرتے رہے. جب خود امیر المومنین کا دور شروع ہوا، انہوں نے تقسیم ختم کر دی. لیکن جب امیر شام کا دور شروع ہوا، اس نے پھر وہی تقسیم جاری کر دی. دسویں ایسے کام کیے، حربے کیے، کہ جو بھی مسلمان تھے وہ مادہ پرستی کی دوڑ میں آگے جائیں. پھر اگر کچھ لوگ انتہائی پاکیزہ تھے تو ان کا صفایا کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. عمرو ابن حمق، حجر ابن عدی اور مختلف اصحاب علی، ان تمام کو شہید کر دیا گیا. معاشرہ خالی ہو گیا اللہ کے بندوں سے، زر کے پجاری رہ گئے. اب یہ دین کے اوپر بیٹھ کر سواری کی گئی تھی. امیر شام نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا کر یہ کام کیا، اور اس نے قطعاً اپنے ظاہر کو خراب نہیں ہونے دیا. یعنی جو فرق امیر شام اور یزید کا ہے، وہ یہ ہے کہ امیر شام نے اپنے ظاہر کو اچھا رکھا ہے، اتنا اچھا رکھا ہے کہ آج بھی کچھ بیوقوف اس کے ماننے والے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید نے اس منصوبے کی تیسری جنریشن میں آ کر وہی کرنا تھا جو اس کے دادا نے کیا تھا، جو ابو سفیان نے کیا تھا. یعنی یزید کا کام امیر شام کا کام نہیں تھا کہ ظاہر میں دیندار رہ کر دین کو اندر سے کھوکھلا کرے، نہیں، وہ ابو سفیان کے ایجنڈے پہ واپس آ گیا تھا، جس کا عمل یہ تھا کہ اب کھل کر دین کو تباہ کر دیا جائے. بس سید الشہداء نے اس خطرے کو احساس کیا کہ ابو سفیان کی نسل دوبارہ اس ایجنڈے پر آ رہی ہے جو ابو سفیان کا انکمپلیٹ ایجنڈا تھا، یعنی دین کو ختم کرنا. بس کوئی یہ نہ سمجھے کہ امیر سید الشہداء یزید کی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، نہیں، وہ یزید کے اس منصوبے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے کہ اب دین کا کھل کر مقابلہ کرنا ہے اور دین کو ختم کر دینا ہے. سید الشہداء نے اس کو احساس کیا. یہ ظالم کی کارروائی ہے. ظالم پہلے مرحلے میں مقابلہ کرتا ہے، کھل کے دیکھتا ہے کھل کے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو وہ چھپ کے مقابلہ کرتا ہے، خود اپنے آپ کو دین کا محافظ بنا دیتا ہے. بالکل یہی کام دین کے مخالفوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا ہے. بالکل یہی کام, یہی پیٹرن عیسائیت کے ساتھ ہوا ہے. عیسائیت منحرف ہو گئی ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے, جیسے مثال کے طور پر جس کو آج بہت عزت و احترام کے ساتھ سینٹ پال کہا جاتا ہے, اس کی وجہ سے. وہی سینٹ پال یہاں پر بھی کام کر گزرتا امیر شام کی صورت میں اگر اہل بیت نہ ہوتے. یہ کمی تھی دین عیسائیت میں جو اسلام میں نہیں تھی. دین عیسائیت میں کتاب تھی, اہل بیت نہیں تھے. اسلام میں کتاب بھی تھی, اہل بیت بھی تھے. اور اس خاطر آیہ غدیر کے اندر خدا نے فرمایا آج کافر تم سے ناامید ہو گئے, چونکہ کافر اب تک سمجھ رہے تھے کہ اگر کتاب باقی رہنی ہے تو ہم لڑ لیں گے, پہلے بھی لڑتے آئیں اور اس کو تباہ کرتے آئیں. لیکن جب ختمی مرتبت نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب ایک ایسی چیز آئی ہے کہ اس سے لڑنا ممکن نہیں رہے گا. انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی, لیکن شکست آسانی سے قبول نہیں کی. انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہر قسم کی سختی میں رکھ کر پھر بھی کوشش کی کہ شاید ہم جیت جائیں. یہ ظالم کا وتیرہ. ظالم جانتا ہے کہ میں ہاروں گا لیکن کوشش ختم نہیں کرتا, پورا کام آخر تک کرتا ہے. مثلا مجھے اچھی طرح یقین ہے جو حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا رہے تھے یا کراس پہ سلیب پہ لگا رہے تھے, اچھی طرح جانتے تھے ہم عیسیٰ کو شکست نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے, لیکن کوشش ضرور کی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بچوں کو قتل کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ موسیٰ نے آنا ہے اور میری حکومت نے ختم ہونا ہے, لیکن کوشش ضرور کی. جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے وہ جانتے تھے کہ ہم ان سے نہیں جیت پائیں گے, لیکن اپنا کام ضرور کیا انہوں نے. اسی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے امتحانات کو گزارا کہ انہوں نے ساری مصیبتیں تحمل کی. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید الشہداء کیا کر رہے ہیں, سید الشہداء کیوں اتنی مصیبتیں تحمل کر رہے ہیں, لیکن وہ جانتے تھے میں کیا کر رہا ہوں. وہ تمام مصیبتوں کو تحمل کر رہے تھے. یہ دین کی خاطر دی جانے والی قربانی ہے. بس عوام کے اندر اگر مادہ پرستی ہے عوام دین سے دور چلے جائیں گے, خواص باقی رہ جائیں گے. اگر خواص کے اندر اللہ کی بندگی ہے پھر خواص کو قربانی دینی پڑے گی, پھر قربانی دینی پڑے گی. لہذا ہر اس قوم کے اندر جس نے کسی مقام کو حاصل کیا ہے خواص نے قربانی دی ہے. جس قوم کے خواص نے قربانی نہیں دی وہ قوم شکست خوردہ ہے, جیسے کوفی, کوفیوں کے خواص نے قربانی نہیں دی اس خاطر شکست کھا گئے. جو قبیلے کے سردار بگ گئے, اگر قبیلے کے سردار مقاومت دکھاتے اور اپنی شہادتوں کو قبول کر لیتے پھر کوفہ جاگ جاتا, پھر کوفہ قربانی دے دیتا اور معاملہ حل ہو جاتا. اب مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کیوں ایران میں اہل بیت کے چاہنے والے اس عزت کو حاصل کر پائے, کیسے لبنان میں اہل بیت کے چاہنے والے اس عزت کو حاصل کر پائے. ان کے خواص نے قربانیاں دی. آپ ان کی شہدا کی فہرست کو دیکھ لیں. عراق کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے اس مقام سے گزر رہے ہیں اپنے خواص کی قربانیوں کے ساتھ. اور یہاں پہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت نے پہلی اینٹ یہاں پر رکھ دی ہے, ان کی شہادت نے ایک اینٹ یہاں پہ رکھ دی ہے. اب چند خواص کو قربان ہونا ہے. اگر خواص قربان ہوئے, شہادت قبول کر لی, قوم جاگ جائے گی, یہ قوم جاگ جائے گی. اور اگر خواص نے شہادت قبول نہیں کی اس قوم کو کوئی نہیں جگا پائے گا, یہ قوم سو جائے گی. سب سے بڑی طاقت اہل بیت کی طاقت, جنہوں نے خود شہادتیں دے کر شہادت کے مقام کو بلند کر دیا, شہادت کے مقام کو بلند کر دیا. کوئی قوم کیوں شہادت کو نہیں سمجھ پاتی اور اہل بیت کے چاہنے والے شہادت کو سمجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ کسی قوم کے بڑوں نے شہادتوں کو نہیں پیش کیا, نہیں قبول کیا, اور اہل بیت نے 11 نسلیں شہادتوں کو قبول کیا. کسی قوم کے بڑوں نے شہادتوں کو اس طرح قبول نہیں کیا جس طرح اہل بیت کے چاہنے والوں نے 11 نسلیں قربانی دی. تاریخ اسلام چھوڑ دیجئے, مجھے تاریخ ادیان کے اندر کسی نبی کی تاریخ نہیں معلوم جس کے ایک نبی کی 11 نسلوں نے قربانیاں دی, ہر دور میں قربانی. اور ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کا نام دنیا کے اندر. اب میں معمولاً یہ سوچتا ہوں ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں, کس ناطے قوم سے تعلق ہے ہمارا. جسمانی طور پر بھی ہم دور ہیں, زبان کے اعتبار سے بھی دور ہیں, لیکن خدا نے متعال نے کیسے دلوں کو جوڑ دیا, کیسے خدا نے متعال نے ان دلوں کو نزدیک کر دیا کہ مثلا میں اور آپ مصائب سن رہے ہوتے ہیں اور اس مصائب کے اندر وہ گرمی احساس کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارے ساتھ بیت رہی ہے, ہمارے اجداد کے ساتھ بیتی ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا دنیا کے اندر کوئی قوم اپنے بڑوں کے ساتھ ایسے متصل ہو جیسے ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو. آج 1400 سال گزر گئے ہیں, لیکن اگر ہم سے کوئی کہتا ہے پیاسا تو ہمیں اس کی پیاس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ رابطہ ہے جو ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور اس رابطے کے پیچھے ایک قربانی ایسی ہے جو کائنات کی تمام قربانیوں کے اوپر بھاری ہے. اس رابطے کے پیچھے یہ جو ہمارے اور آپ کے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں, ان رابطوں کے پیچھے ایک اور قربانی ہے, اور وہ قربانی ہے خاموش رات میں جنازے اٹھنے والی سیدہ کی قربانی. اس قربانی نے سب کچھ تیار کر دیا. آج کیسے میرے اور آپ کے دل بی بی کے نام سے جڑ گئے, کیسے ہم اور آپ نے سید الشہداء کو پہچانا ہے. اصل سید الشہداء میدان کربلا کے اندر جب اپنی پہچان کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیوں سید الشہداء اصرار کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ وہ جانتے ہیں بی بی کی شخصیت ہے, بی بی کی شخصیت کا احترام ہے, لہذا ان تمام مراحل کے اندر مسلسل سیدہ کا نام جاری و ساری ہے. آج میں اور آپ جب اس فرش عزا پر آتے ہیں تو اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے آنسو بی بی کے حضور ہدیے کا سبب بن جائیں گے, اس امید کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اور آپ تشنا ہوں گے, جب میں اور آپ میدان حشر میں ہوں گے تو کوئی منادی ندا دے گا کہ جس کو سیدہ کا سایہ چاہیے, جس نے عزاداری کی ہے وہ سیدہ کا سایہ حاصل کر دے. ہم اور آپ اس امید سے عزاداری میں آئے ہیں, اور میں آپ کے ان آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بی بی سے التجا کروں گا, کہوں گا بی بی میری زبان میں بہت دکھ ہے لیکن ان لوگوں کے آنسوؤں میں پاکیزگی ہے. بی بی یہ آپ کے فرزند کے ماتم کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں, ایک لطف و کرم ان سب کے اوپر فرما دیجئے, ان کی نسلوں کے اوپر کر دیجئے, ہماری ان کی نسلیں آباد ہو جائیں, آپ کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں. اب اگر میں بی بی کو واسطہ دوں تو کس چیز کا واسطہ دوں؟ میں نادان آدمی ہوں, میں بی بی کو علی اصغر کا واسطہ دوں گا؟ میں بی بی کو اس ماں کا واسطہ دوں گا جس نے علی اصغر کی لاشی کو دیکھ کر کہا تھا ارے کئی تیرے جیسے چھپا کے بچے سوا ہوتے ہیں. وسلم الذین ظلموا ایوب قلب ينقلب.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی معنویات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے اس دنیا میں ہمیں ہدف کے ساتھ بھیجا ہے, تجھے اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطہ, ان اہداف کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو مانوی کمالات, تزکیہ نفس, اللہ کی بندگی, جو کچھ تو نے ہمارے لیے لکھا ہے پاک پروردگار, ان تمام تک ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے گناہ اس تزکیہ نفس میں رکاوٹ ہے, پاک پروردگار ہمارے گناہ اس راستے میں رکاوٹ ہیں, تجھے واسطہ سید الشہداء کا, تجھے ان کی مظلومیت کا واسطہ, ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، دشمنوں کا لشکر مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان ظالموں کو جن میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل نے جلد از جلد واسطے جہنم فرما، اے پاک پروردگار مظلوم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تجھے مظلوم کا واسطہ، تجھے سید الشہدا کی مظلومیت کا واسطہ، مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، اے پاک پروردگار یہ تمام دنیا تیری حجت کی آمد کی منتظر ہے، پاک پروردگار جو کچھ پیش آ رہا ہے حجت کی آمد کا پیش خیمہ ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما، اے پاک پروردگار تو نے زندگی میں کمال کا وعدہ شہادت کے ساتھ لکھا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.